ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة الكوثر کی اور سورة اخلاص سورة کافرون کی تلاوت کی گئی ہے. انا اعطيناك الكوثر, یقینا ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر, بہت زیادہ بھلائی عطا کی. فصل لربك وانحر, لہذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے. وانحر اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا یا دم بریدہ ہوگا. سورہ کوثر مکی سورت ہے اور اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ, ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا کہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے, لہذا جو ان کا مشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے مشن کو اور آدمی کے کام کو, کاروبار کو یا کسی بھی چیز کو چلانے والی اولاد زیادہ مستحق ہوتی ہے, چلاتی بھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے سورہ کوثر میں, اس کی تردید کی گئی ہے کہ حضور کا مشن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, بلکہ جو حاسدین ہیں یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو روڑے اٹکانے والے ہیں ان کا ہی نام گم ہو جانے والا ہے. ابتر کے معنی دم بریدہ, دم کٹے ہوئے کے, اور جس کی نسل ختم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو حضور کے بھی دو لڑکوں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ طعنہ دیا تھا. اور بھی مفسرین نے دیگر واقعات کو بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ مدینے سے کعب بن اشرف نام کا یہودی آیا تھا. مکے والوں نے اس کے سامنے کہا کہ بھئی ہم لوگ کعبے کے پاس رہتے ہیں, مکے میں رہنے والے ہیں, حاجیوں کو پلانے کا زمزم وغیرہ کا نظم ہمارے ذمے ہیں, ہم لوگ بہتر ہیں یا یہ ابتر بہتر ہے؟ مشرکوں نے یہ کہا تھا تو کعب بن اشرف نے اس موقع پر کہا کہ تم لوگ ہی بہتر ہو کیونکہ تم کعبے کے رکھوالے ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ابتر استعمال کیا تھا. اور ابتر کے معنی وہی ہوتے ہیں کہ جس کی نسل کٹ کے ختم ہو گئی ہو یا جس کا نام و نشان آگے جا کر ختم ہو جانے والا ہو. تو اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا نام بے نشان ہو جائے, بلکہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نشان ہونے والا ہے. آپ کو جو ہم نے انا اعطیناک الکوثر, یقیناً ہم نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر. چند تمہیدی باتیں بیان کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے. ان تمہیدی باتوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ اعطینا, ہم نے عطا کیا, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. جو چیز عطا کہلاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ بغیر معاوضے کی ہوتی ہے, احسان کا معاملہ کرنے کو عطا کہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی معاوضے کے دیا جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ ہم نے عطا کیا, تو عطا جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضور پر جتنی عطائیں ہوئی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. دنیا میں جس کسی پر بھی جو عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ذاتی کمال کسی شخص میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. حضور بھی اللہ کے کامل بندے ہیں, کامل انسان ہیں, سب سے مقبول پیغمبر ہیں, ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہیں, لیکن وہ بھی ان کے پاس بھی جو صفات ہیں یا جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب اللہ کی دین ہے. تو ہم نے آپ کو عطا کیا, آپ کو عطا کیا دوسروں کو عطا نہیں کیا. اس میں یہ مضمون ہے, ہم نے عطا کیا آپ کو, تو جو بھی بخشش اور عطا ہوئی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصلاً ہوئی ہے. پھر جس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا وہ وہیں سے اتنا حصہ لے گا. پھر جتنا رسول سے جس کا رابطہ رہے گا, کیونکہ الکوثر, کوثر کے معنی بھلائی, خیر کثیر, تو پورا خیر کثیر حضور کو دے دیا گیا ہے. سورہ وضحا سے لے کر کے یہاں تک مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات, جو انعامات ہیں ان کو سورہ زحا میں کچھ احسانات کا تذکرہ ہے, سورہ انشراح میں کچھ احسانات کا ہے, سورہ والتین میں ہے, سورہ علق میں ہے. تو سورہ کوثر کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بھی عطا کیا, یہ بھی عطا کیا, یہ بھی عطا کیا, بلکہ بہت کچھ عطا کر دیا. انا اعطیناک الکوثر, خیر کثیر ہی آپ کو دے دیا گیا ہے, ابھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پوری بھلائی آپ کے پاس میں ہے. کوثر کے بانے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تھے, تھوڑی سی غنودگی آئی آپ کے اوپر, پھر آپ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے پروردگار نے ابھی مجھے کوثر عطا فرمایا ہے. یہ کہہ کر کے یہ پوری سورت پڑھ کے سنائی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اور آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے, محشر میں ہوگی وہ, اور اس کی کیفیت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے اطراف سونے کا کور ہوگا پورا, اور وہ میلوں میل پھیلے ہوئی ہوگی, بہت کافی بڑی, ساری کائنات کے لوگ اس سے پینے والے ہیں ظاہر سی بات ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کو بے انتہا طویل عریض بنایا ہے, اور وہ سونے سے, ہیرے موتیوں سے جس کے اطراف میں جڑے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اس جس چیز کے ذریعے سے لوگ اس سے پانی پئیں گے حوض کوثر سے, ان پیالوں کی, ان آبخوروں کی تعداد آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر ہوگی. وہ بے شمار ہیں تو وہ بھی بے شمار ہیں, اندازہ لگائیے, آبخورے اور پینے کی چیزیں ہی اتنی وہاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ حوض کتنی بڑا ہوگا, اس کے اندر کا پانی کتنا زیادہ ہوگا. اور پھر آپ نے اس کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں رہے گا اس کا پانی, مٹھاس دیکھو شہد سے زیادہ شیریں. ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید رہے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے ابیض من الثلج, برف میں جو سفیدی ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ سفید رہے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوگا. اور خوشبو اطیب من المسک, مشک کی خوشبو سے بہترین خوشبو اس کی رہے گی. اس کی جو تل ہے اور جو چیزیں نیچے رہیں گی, زمین اس کی جو ہوتی ہے, مرجان کی, زبرجد کی, لؤلؤ کی, موتیاں ہوں گی. پانی وہ موتیوں کے اوپر ہوگا, زبرجد کے اوپر ہوگا, مرجان کے اوپر ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ لا, جو کوئی بھی پی لے گا, لا یزما امن ہوا بدا, اس کے بعد میں اسے کبھی پیاس لگنے والی نہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو پی لے گا وہ جنت میں جائے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو وہاں پی لیا کامیاب ہو گیا, اس کو وہی شخص پی سکتا ہے جس کو جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا ہو. بہت سے لوگ آئیں گے وہاں پر, حضور بولیں گے کہ بلاؤ بلاؤ, قریب بلاؤ, یہ میرے ہی آدمی معلوم ہوتے ہیں. قریب آنے پر فرشتے کہیں گے کہ نہیں, یہ لوگ بدل گئے تھے, دین میں تبدیلیاں کر دیے تھے, تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں ان لوگوں نے. پھر آپ فرمائیں گے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر سحقن سحقن, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, ضرورت نہیں ہے یہاں پینے کی. پھر جہنم میں جائیں گے وہ لوگ سزا پانے کے بعد, پھر جنت میں آئیں گے. تو الکوثر کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حوض کوثر سے بھی کی ہے. ایک ہے حوض اور ایک ہے نہر کوثر. جنت میں بھی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے, محشر میں بھی ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی جو نہر ہے اسی سے تعلق ہوگا حوض کوثر کا, وہ پانی جو آتا رہے گا وہیں سے آئے گا جنت سے, حوض کوثر کے اندر وہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے رہیں گے. تو کوثر کے معنی حوض کوثر کے بھی آتے ہیں. ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا, یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور کوثر کے معنی بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12-13 اقوال نقل کیے ہیں سلسلے میں کوثر کی تشریح میں. کہا ہے کہ کوثر قرآن پاک کی تعبیر ہے، یہ سب سے زیادہ بھلائی، بھلائی سے مراد قرآن کریم، قرآن کریم سے زیادہ بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہر قسم کی حکمت، ہر طرح کی کامیابی والی بات، ہر طرح کے اچھے اقوال، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، حکمت دینی، حکمت دنیاوی، ساری بھلائیاں قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے خیر کثیر یعنی قرآن کریم، لہذا آپ اس قرآن کریم کی اشاعت کیجئے، یہ آپ کے پاس بہترین چیز ہے، اب اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس بانٹیے، تقسیم کیجئے، سخاوت کا معاملہ کیجئے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد، کوثر سے مراد علم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور حضور کا علم سب سے زیادہ ہے، اولین کا علم بھی ہے حضور کے پاس میں، آخرین کا علم بھی ہے، یعنی جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، پچھلے انبیاء کا علم بھی دیا گیا، آگے کے لوگوں کا علم بھی دیا گیا، قیامت تک کا علم دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کا ذرا مطلب دوسرا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حضور کو پہلا اور آگے کا پچھلا جو سب کچھ بتا دیا گیا تو حضور حاضر ناظر، سب کچھ جب آپ کے پاس میں علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاننے والے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، رتی رتی کا حساب ہے آپ کے پاس میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب جو ضروری علم ہے، ضروری باتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ مراد ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اپنے باپ کے بیٹھنے کی کیفیت حضور کو بتائی گئی ہو، پتوں کے گرنے کی کیفیت حضور کو بتائی ہو، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو حدیث کا مطلب ہے جو ضروری چیزیں ہیں، جو علوم اور فنون ہیں، وہ حضور کا اجمالی طور پر ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں، تمام علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے اندر ہے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں بیان کرتے کہ حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، چونکہ حضور کے پاس سارا علم ہے، ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کوثر سے مراد علم بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوثر سے مراد بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ علماء ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اولاد عطا فرمائی ہے علماء کی شکل میں، اور علماء کا درجہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے کے برابر قرار دیا گیا ہے حدیثوں کے اندر، بعض حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، روایت مشہور ہے، روایت ضعیف ہے، لیکن یہ کہ مضمون سے درست ہے، اس کا سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے، مضمون برابر ہے اس کا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کے ساتھ میں دو دو تین تین امتی ہوں گے، ایسے بھی ہوں، انبیاء اکرام نے محنت کی ہے اور نتیجہ ان کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، دو لوگ ایمان قبول کیے، چار لوگ ایمان قبول کیے، ان کی امت میں اتنے ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء ایسے ہوں گے کہ جو بنی اسرائیل کے ہزاروں ہزاروں پیغمبروں کے ساتھ میں متبعین ہوتے ہیں، ایک ایک عالم کے پاس میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے متبعین سے زیادہ کا گروہ ہوگا، ایک ایک عالم کے پاس میں، اس کو ماننے والے، اس کو فالوور۔ تو اسی وجہ سے آپ نے فرمایا علماء امت ہی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی جس طریقے سے بنی اسرائیل کے انبیاء نے محنت کی ہے، لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، ایسے ہی اس امت کے علماء بھی لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے کہ ان کے متبعین اتنے بن جائیں گے۔ الکوثر سے مراد وہ بھی ہے، علماء بھی اس سے مراد ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر کثیر کے اندر ساری بھلائی لے لو، حضور کو ساری بھلائی دے دی گئی، تو ساری بھلائی کے اندر کیا ہے؟ سب کچھ آ گیا اس کے اندر، چاہے دینی نعمت بولو، چاہے دنیاوی نعمت بولو، علم مراد لے لو، قرآن مراد لے لو، اسلام مراد لے لو، نبوت مراد لے لو، رسالت مراد لے لو۔ کوثر سے مراد نبوت اور رسالت بھی مراد لی گئی ہے، نبوت اور رسالت سب سے بھلائی والی چیز ہے، کوثر کے معنی سب سے زیادہ بھلائی کی چیز کیا آتے ہیں، یہ نام بھی رکھا جاتا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، کوثر لڑکی کا بھی نام ہوتا ہے، لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے، اس کے معنی خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی کے آتے ہیں۔ تو بہت زیادہ بھلائی نبوت اور رسالت کی شکل بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بہت ہی زیادہ بھلائی پر مشتمل تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی رسالت اور حضور کی نبوت کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں دکھائی گئی جو پہلے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دکھائی گئی تھی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے پیغمبران عظام آئے ہیں سب کے ساتھ جو بھی معجزات ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزے دکھائے گئے کسی نہ کسی شکل میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے ذریعے سے محفوظ فرما لیا گیا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو آگ نہیں پکڑتی تھی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے آٹے کو ہاتھ لگا دیا اور روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی حضرت انس کے پاس ایک شخص مہمان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ان کی باندی حضرت انس کی تنور کے اندر ایک کپڑا ڈالی اس کے بعد اٹھا کے نکل گئی، جلتے ہوئے آگ میں کپڑا ڈال کر کے اٹھا لی پھر نکل گئی. وہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، کپڑا تم نے ڈالا آگ کے اندر اور پھر اٹھا لے کے چلے بھی گئے. تو حضرت انس فرمانے لگے کہ یہ وہ کپڑا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے ہاتھ مبارک پوچھا تھا، تو جب یہ میلا ہو جاتا تو ہم لوگ اس کو آگ میں ڈالے تھے، آگ میل کھا جاتی پھر کپڑا اٹھا لیتے. میل کو تو حضور کا ہاتھ نہیں چھوا تھا، کپڑے کو چھوا تھا تو کپڑا بچ جاتا ہے، میل آگ کھا جاتی. تو آگ کا معجزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعے سے بتایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمے جاری ہوئے تھے عصا کے ذریعے سے، حضور کی انگلیوں مبارکوں کے ذریعے سے رسول چشموں کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، پتھر کے اندر سے نہیں، انگلیوں کے اندر سے چشمے جاری ہوئے. کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ آپ نے صرف ایک برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا تو انگلیوں سے چشمے پھوٹ کر جاری ہو گئے. حدیبیہ کے موقع پر کتنے صحابہ اکرام تھے، بعض روایتوں میں 1300 بھی آتے ہیں، 1300 صحابہ اکرام نے وضو فرمایا اور سب نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، سب پانی پیو اس میں سے اور بھر کے بھی رکھ لیے، سب صرف ہاتھ مبارک رکھا ایک کٹورے کے اندر، ایک برتن کے اندر، سب سیراب ہو گئے اس کے ذریعے سے. تو چشموں کا جاری ہونا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوا تھا، حضور کے ذریعے سے بھی وہ بتایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادرزاد نابینوں کو بینا کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات پیش ہیں. ایک صحابی آئے غزوہ احد کے موقع پر، آنکھ پوری نکل گئی باہر تھی، آنکھ گر گئی تھی باہر، حضور کے سامنے ہاتھ میں آنکھ لے کر کے حاضر ہو گیا، رسول اللہ آنکھ کیسی نکل گئی ہے، کچھ انتظام کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ لی، تھوڑا سا لعاب مبارک لگایا، فٹ کر دیا آنکھ پھر جیسی کی ویسی، اور کہتے ہیں کہ دوسری آنکھ سے زیادہ اس سے مجھے دکھنے لگا، دوسری آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے دکھ رہا تھا مجھے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو معجزات، پرندوں کی بولی وہ لوگ سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے. پرندے حضور کے سامنے، ایک چڑیا آئی پھڑپڑاتی ہوئی حضور کے پاس آ کر کے وہاں پر اپنے پروں کو مارنے لگی. حضور کہنے لگے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کس نے کھلواڑ کیا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے اٹھا لیے تھے. آپ نے فرمایا کہ فوراً رکھ دے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو لے لیا گیا. اونٹ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں اور قدموں کے سامنے گر گیا، اپنی منڈی ڈال دیا. حضور فرمانے لگے کہ یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا، کون ہے اس شخص کا آدمی، مالک کون ہے؟ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں ہوں. ہم نے فرمایا کہ اس کو چارہ پانی صحیح انتظام کرو، اس کا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے. تو جانوروں کی بولی حضور جانتے تھے. چشمے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر وہ بھی جاری ہوئے اور آپ نے بے جان چیزوں میں جان بھی ڈالی، آنکھوں کے اندر جان ڈال دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی. غرض یہ کہ منشا یہ ہے، خیر کثیر کے اندر نبوت اور رسالت اگر مراد لے لی جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام معجزات اور تمام چیزیں ظاہر فرمائی ہیں جو دیگر پیغمبران اعظم کے ذریعے سے ظاہر ہوئی تھی، وہ بھی بہت بڑا خیر کثیر ہے. تو اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی ہے، لہذا آپ اس میں سے لوگوں کے اندر سخاوت کیجیے. ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اب آپ لوگوں کو عطا کیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے تھے، کبھی منع نہیں فرماتے تھے حضور. حضور کی صفت تھی سخاوت کی, اور حتیٰ کہ آتا ہے روایتوں کے اندر کبھی لا بول کے نہیں بولے یا رسول اللہ اس طرح معاملہ پیش آ گیا, آپ کے پاس ہوتا آپ عنایت فرما دیتے, آپ کے پاس نہیں ہوتا کسی اور کے پاس لے جاتے, کسی اور کا پتہ بتا دیتے کہ جاؤ ان کے پاس, سفارش کر دیتے کہ بھائی یہ شخص آیا ہے اس کو کچھ چاہیے اس کی مدد کرو, لیکن نہیں بول کے حضور نے نہیں کہا کبھی. حضور کی صفات میں سے خاص صفت تھی حضور لا نہیں کہتے تھے, ہر ایک کی ہاں میں ہم. فصلی لربک وانحر, تو جب یہ عطایا آپ کو ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے, اس نعمت کا شکریہ آپ پر لازم ہے. فصلی لربک, اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے, نعمت ملنے پر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے, کیونکہ نعمت کے اندر آدمی جب کسی احسان کرنے والے کا احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے احسان کو مانتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا یقیناً. تو منعم کا احسان, احسان کرنے والے کے احسان شناسی. دوسری چیز ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے کچھ جملے ادا کر دینا, یہ واقعتاً آپ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے وغیرہ وغیرہ, ہم لوگ جس طریقے سے احسان کے جملے ادا کرتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے احسان کے اندر, احسان ماننے والے کے اندر, کہ وہ اپنے احسان کرنے والے کے سامنے اکڑتا پکڑتا نہیں ہے, تواضع سے رہتا ہے, جس کا احسان ہے اس کے سامنے دبا ہوا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں, نماز کے اندر یہ تینوں باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بندہ مانتا ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, پروردگار آپ کا حکم ہے, آپ نے دیا ہے ہمیں حکم, یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں, ہم اس کے شکریہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اور پھر پورے اذکار, نماز پوری ذکر کا نام ہے, نماز کے اندر ذکر ہی ذکر ہے, تو زبان کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرتا ہے. اور پھر رکوع ہے, سجدہ ہے, تواضع سے بیٹھنا ہے, ادب سے کھڑا ہونا ہے, تواضع کا پہلو ہے یہ. تو احسان شناسی کے جو تین چیزیں پائی جاتی ہیں احسان شناسی کے اندر, وہ نماز میں ہیں, نماز جامع ہے تمام چیزوں کو, اس لیے حکم ملا ہے کہ اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہوتی ہے تو تم اللہ کے لیے نماز ادا کرو. دنیاوی انعام پر بھی نماز ادا کرنا چاہیے اور دینی چیزوں پر بھی نماز ادا کرنی چاہیے, بڑی صفت ہے اور آج کل یہ کم ہو گئی ہے, ہوں گے چند لوگ رہ گئے ہیں ادا کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کامیاب ہو گئے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, جاب اچھی لگ گئی نماز کی طرف آ جائیں, منافع زیادہ ہو گیا نماز کی طرف آ جائیں, دنیاوی انعام ہو گیا نماز کی طرف آ جائیں, اخروی انعام ہو گیا نماز کی طرف آ جائیں, شکرانے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. پہلے عورتوں کے اندر بھی یہ مزاج پایا جاتا تھا, شوہر کی طرف سے نئے کپڑے آ گئے تو فوراً وہ نماز ادا کرتے تھے پہلے, آج بھی بعض خواتین ہیں نئے کپڑے ملتے ہی فوراً جو اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے کہ اللہ نے مجھے یہ کپڑا عنایت فرمایا, نیا زیور مل گیا, نئی بالی مل گئی, نئی گوٹ مل گئی, نئی چپل مل گئی, تھے ایسے لوگ, یہ صفات بنائی جاتی تھی پہلے, آج بھی ہونی چاہیے, ہم مردوں کے اندر ہی کم ہو گئی تو عورتوں کے اندر تو ابھی زیادہ کمی ہو جاتی ہے اس کے اندر. لیکن یہ کہ اللہ کے انعامات کے شکریہ میں نماز کا شکران, نماز کو ادا کرنا, یہ بتایا جا رہا ہے اس سورت مبارکہ کے اندر. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ لربک, اپنے پروردگار کے لیے پڑھو, نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے, ریاکاری کا معاملہ مت کرو, دکھاوے کا معاملہ مت کرو, ونحر اور قربانی کا معاملہ, قربانی کا اہتمام کرو. پچھلی سورت میں, سورت المعون میں کافر اور منافق کی علامت بیان کی گئی تھی کہ جو شخص روز جزا کا انکار کرتا ہے اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے. تو ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں, آپ بخل چھوڑ دیجئے, سخاوت سخی بنیے. اور منافق اور کافروں کے اوپر نماز شاخ ہے, آپ نماز کا اہتمام کیجئے. منافق ریاکاری کرتے ہیں, آپ اخلاص کا معاملہ کیجئے. منافق مال کی زکات ادا نہیں کرتے, مال کے حقوق ادا نہیں کرتے, آپ قربانی کیجئے. تو جو وہ پچھلی صورت کے اندر جو صفات مضمومہ کا بیان تھا اس کے مقابلے میں صفات محمودہ کا بیان سورہ کوثر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان صفات کا حامل ہونا چاہیے مسلمان کو, کہ سخی ہونا چاہیے مسلمان, نماز کا اہتمام کرنا چاہیے مسلمان, ریاکاری سے بچنا چاہیے مسلمان, اللہ کے لیے اپنی عبادتوں کا انجام دینا چاہیے. ونحر اور قربانی, مالی عبادتوں کے اندر قربانی ایک عظیم ترین مالی عبادت ہے, اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے خاص طور پر. اس آیت کریمہ کے ذیل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرو اللہ کا حکم ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے وہ واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قربانی کرو، تو قربانی کرنا واجب ہے نہیں ہے پھر؟ اسی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا حکم ہے، ہر ایک پر نہیں، جس کے بس میں ہے، جس کے ساتھ ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے. حضور نے بھی پھر اس کی تائید فرمائی ہے، من وجد سعادا لئن یضحی فلم یضحی فلا یقرب مصلانا، کہ جو شخص وسعت رکھے قربانی کی، قربانی نہ کرے، عیدگاہ ہی نہ آئے وہ بندہ، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر رہنا ہے تو پھر ہمارے کام بھی کرو. حضور کے بولنے کا منشا یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمانوں کے کام بھی کرو. تو اتنی بڑی وعید بیان فرمانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سنت ہے، یعنی حضور کے دور میں سنت شمار کی جاتی تھی، ایسا بولتے ہیں بعض روایتوں کے اندر آتا ہے لفظ. تو اس سے مراد ہمارے علماء نے کہا ہے کہ سنت سے مراد طریقے اسلامی کو بھی اور شریعت کے حکموں کو بھی، بہت سارے سنت سے تعبیر کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں. اب یہ علماء کا کام ہے کہ کون سی سنت سے سنت اصطلاحی مراد ہے، کون سی لغوی مراد ہے، یہ علماء جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سنت سے مراد طریقہ مراد ہے، اسلام کا ایک طریقہ ہے، قربانی کرنا حضور کا ایک طریقہ ہے، حضور کی ایک سنت کا مطلب. جیسے داڑھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ داڑھی سنت ہے، تو اسلام کا طریقہ ہونے کے اعتبار سے، حضور کا عمل ہونے کے اعتبار سے سنت ہے وہ، شرعی درجہ ہونے کے اعتبار سے کیا ہے اس کا حکم؟ فرض اور واجب کا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور نے جس کو انجام دی ہیں یا زمانہ اسلام میں پائی جاتی ہیں، اس اعتبار سے اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا درجہ کس چیز کا ہے، شرعی اعتبار سے اس کو کس پیرائے میں رکھا گیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا درجہ، اور ایک ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہونا، اسلام کا عمل ہونا، مسلمانوں کا عمل ہونا، اس اعتبار سے سنت بہت ساری چیزوں کو بولا جاتا ہے. تو ایسے ہی قربانی کو بھی سنت کہا گیا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا درجہ واجب کا ہے. جو آدمی وسعت رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. ان نشانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. تو اس آخر جملے میں یہ مضمون بیان کر دیا گیا ہے کہ عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب اور اس طریقے سے مشرکین جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی، آپ کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، دنیا میں آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اس آیت کے تحت بعض لوگوں نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی صدقے کا اہتمام کرے گا، قربانی کا اہتمام کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، دفع شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہوگا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے گا نماز کی برکت سے، صدقے کی برکت سے، جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا، شرور سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ ان نشانیہ کا ہو لبتر، اللہ تعالیٰ فرمانے یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. شیاطین کے اثرات سے بھی محفوظ رہے گا. شیاطین انسان کا دشمن شیطان ہے، انسان کا دشمن حاسد ہوتا ہے، انسان کا دشمن جادوگر ہوتا ہے، جادو کرنے والا ہوتا ہے، کرانے والے ہوتے ہیں. تو اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہارا دشمن خود بخود بے نام و نشان ہوگا. اخیر جملے میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر تم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو کہ تم سخاوت اختیار کرو، نماز کا اہتمام کرو، صدقے کا اہتمام کرو، قربانی واجب ہو تو قربانی ادا کرو، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حاسدین کو ختم کریں گے. سورۃ الکافرون، سورہ کافر کے اندر مضمون بیان کیا جا رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جن کی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، نہ آئندہ میں کبھی عبادت کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم نے عبادت کی ہے اب تک. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے آئندہ جن کی میں عبادت، جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں. تو فی الحال اور فی المحال، یعنی فی الحال بھی میں عبادت نہیں کروں گا تمہارے معبودوں کی، اور تم لوگ بھی میرے پروردگار کی عبادت نہیں کرتے ہو، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور آئندہ یہ توقع مت رکھنا مجھ سے کہ میں کبھی عبادت کروں گا تمہارے بتوں کی. اور تمہارے مقدر میں اگر نہیں ہے ایمان، تو ایسی صورت میں تم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو آئندہ. لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین ہے، میرے ساتھ میرا دین ہے. اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اے محمد, جھگڑا بہت ہو گیا, تمہارے ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو گیا, خاندان ایک دوسرے سے بھیڑ گئے, اور بیٹے کے اندر باپ کے اندر اختلاف ہو گیا, سب بچھڑ گئے ہیں, لہذا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو, تھوڑے دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں, کر کے دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم حق پہ ہے, تمہارا دین ہم سے زیادہ بہتر ہے, تو ہم تمہارے دین میں سے کچھ لینے والے بن جائیں گے, اور اگر تم سے بہتر ہم ہیں تو تم ہمارے دین میں سے کچھ لینے والے ہو جاؤ گے. سیندر دو پہلوؤں سے انہوں نے بات کی کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک سال ہمارے معبود کی عبادت تم کرو, ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم حق پہ ہے تو ہم تھوڑا لینے والے ہو جائیں گے اس میں سے, اور اگر ہم حق پہ ہے تو تم ہمارے اس میں سے لینے والے ہو جاؤ گے. حضور نے اسی موقع پر فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں ہے مجھے, ایک ساتھ کے لیے بھی میں نہیں کر سکتا ہوں. اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر جانے کے بعد میں, مشورہ دینے کے بعد, حضور سے یہ مصالحت اور اس طرح کی بات کرنے کے بعد گئے حضور کے پاس سے, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یہ سورہ کافرون نازل ہوئی. حضور نے جا کر ان کے سامنے تلاوت کی کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے, قل, پڑھ کے سنا دیجئے ان کو, یہ معاملہ جو ہے اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر والی بات آئی نہیں سکتی اسلام کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں بڑی سازش سے کام چلاتے ہیں. مصالحت کا پیغام کافروں کے اندر بڑا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے مسلمانوں کو. وہ لوگ کیا تھے, اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے, اپنے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے دیگر, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی بات کسی طریقے سے منا لی. ایک سال وہ اگر اللہ کی عبادت کریں, دیگر معبودوں کی عبادت نہ کریں, تو اپنے دین پہ ہیں یا نہیں ہیں وہ لوگ؟ اپنے دین پہ ہی ہے نا. اور اگر نعوذ باللہ من ذلک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, اپنے اللہ کو چھوڑ دو, اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. ان کے دین میں تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور دیگر بتوں کو بھی ماننا ہے. اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کا دین نہیں چھوٹ رہا ہے. لیکن اگر حضور نعوذ باللہ دانا خستہ اگر ایک ساعت کے لیے بھی ان کی بات کو قبول کر لیں, تو پھر ایسی صورت میں حضور اپنے دین پر نہیں رہ رہے ہیں. تو کافروں کی باتوں میں یہ سازش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات منوا لیتے ہیں. تو اس میں ہی کہا گیا ہے کہ قل, فرما دیجیے آپ, اے کافرو, نہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو, نہ اب کرتا ہوں میں اور تم بھی نہیں کرتے ہو. دوسرے دو مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے چار آیتوں کے اندر, میں اب عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, تم عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر تاکید کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی میں نہیں کروں گا جن کی تم نے اب تک عبادت کی ہے, اور تم بھی آئندہ نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں, جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں. تو فی الحال کے واسطے بھی کہہ دیا گیا, آئندہ کے واسطے بھی کہہ دیا گیا. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر تم, یعنی آیت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم موحد رہ کر کے, میں موحد ہو کر کے کبھی تمہارے معبودوں کے ساتھ عبادت کر کے موحد نہیں کہلا سکتا, میں توحید والا ہو کر کے تمہارے معبودوں کی عبادت کروں ایسا ہو نہیں سکتا, توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے, اور تم شرک میں رہتے ہوئے موحد بنو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, نہ اب ہو سکتا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے. آخر میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. اور اس سورت کے شروع میں اے کافروں سے خطاب کیا گیا. قرآن پاک میں عام طور پر کافروں کو اے کافروں نہیں کہا گیا, اے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مضمون کو. اس وجہ سے کافروں کو کافر بولیں تو بہت غصہ آتا. آج بھی جو ہے کسی کافر کو آپ کافر بولیں, ہمارے پاس کے ہندوؤں وغیرہ کو بھی جب بولا جاتا ہے کہ تم لوگ کافر ہو تو بڑا چیڑتے ہیں وہ لوگ. ایک کوشچن آنسر کا ایک سیکشن رکھا گیا تھا, اس میں اس پر کافروں کے بہت سارے سوال آتے تھے, اس میں سے یہ تھا کہ تم لوگ ہم کو کافر کیوں بولتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں عموماً کافروں کو اے کافروں سے خطاب نہیں کیا گیا ہے. اصل تو کافر کو مخاطب کرتے ہوئے یا کسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے یا متوجہ کرتے ہوئے کافر نہیں بولنا ہی, یہی اسلامی تعلیم ہے. لیکن اگر ضرورت ہو, موقع ہو, تو پھر اس موقع پر اے کافر کا لفظ استعمال کر سکتے آپ. ہمیشہ کافر کو اے کافر بولنا مناسب نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے, بہتر نہیں ہے بولیں گے ہم. ورنہ اگر ضرورت ہے, یہاں ضرورت تھی کیونکہ وہ لوگ اپنے دین کے اندر شامل کرنے کی دعوت دے رہے تھے, مصالحت کا پیغام لے کر آئے تھے, کہہ دیا گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, نہ مشرکین سے ہو سکتا ہے, کافروں کے اندر سارے کافر آ گئے, یہودیت بھی اس کے اندر آ گئی, عیسائیت بھی اس کے اندر آ گئی, مشرکین بھی اس کے اندر آ گئے, مجوس بھی اس کے اندر آ گئے, سب کافر اس کے اندر آ گئے ہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے, تو ایسی صورت میں سب کو اپنے دین پر رہنے دو. توحد ادیان کا مسئلہ اسی سے بعض لوگ نکالتے ہیں, سب دین برحق ہے, سب دین برحق ہے, دین کو ان سے بھی غلط نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ مطلب مسلمان رہتے ہوئے ایسی باتیں کر دیتے ہیں, یہ سب دین برحق ہے, وہ بھی صحیح ہے, وہ سب کا منشا وہی ہے نا بھائی, اللہ کو پہنچنا ہے. مشرکین بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچے, یہودی بھی یہ چاہتے ہیں, عیسائی بھی یہ چاہتے ہیں اللہ کو مانے اللہ تک پہنچے, اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے ساتھ تمہارا دین, میرے ساتھ میرا دین. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں, آیت کا مطلب ہے تمہارے لیے تمہارے دین کا بدلہ ہے, میرے لیے میرے دین کا بدلہ ہے, میرے ایمان کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے, تمہارے کفر کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دین پہ جمے رہو, تمہارے کفر پہ جمے رہو, کفر والے اعمال کرتے رہو. آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کا بدلہ ملے گا, تمہارے کفر کا بدلہ ملنے والا ہے, اور میرے لیے میرے ایمان کا بدلہ ملنے والا ہے. اور یہ اس موقع پر بات کہی جاتی ہے جب مصالحت وغیرہ کے پہلو پر بات ہوتی ہے, اور آپس میں جب کسی نتیجے تک بات نہیں پہنچ رہی ہے تو اس موقع پر بات کرنے کا ہی. ہر ہمیشہ کسی کو بھی نہیں بولنا ہے, دعوت بھی تو دینی ہے نا. اب آپ اگر یہ بولیں گے کہ کافروں کو دعوت مت دو, ان کے دین پر ان کو چھوڑو, ہمارے دین پر اپنے آپ کو رکھو, ایسا نہیں ہے. یہ اس موقع پر بولنے کا جملہ ہے جب جھگڑا ہو رہا ہو, مصالحت ہو رہی ہو, اس موقع پر یہ بولنے کا مسئلہ ہے. یہ ہر ہمیشہ کا مسئلہ نہیں ہے, بعض لوگ اس میں بھی دھوکے میں آ گئے کہ بھائی بولو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اپنے حال پہ رکھو نا, اللہ تعالیٰ یہ جب فرما رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ نہیں ہے, قرآن پاک میں دیگر آیتیں جس کے بارے میں آتا ہے, جن کے اندر آتا ہے کافروں کو دعوت بھی دینا ہے, اسلام کی دعوت دینا ہے, اعمال کی دعوت دینا ہے, سب ساری چیزوں کی دعوت دینا ہے. تو لکم دینکم ولی دین کا مطلب بھی بعض لوگ غلط نکالتے ہیں, وہ غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے, بلکہ اس آیت کا مطلب یہی ہے تمہارے لیے تمہارے دین کا بدلہ ملے گا, اور ہمارے لیے ہمارے دین کا مسئلہ ہے یعنی بدلہ ملے گا. ایمان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شکل میں دیں گے, کفر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم کی شکل میں دیں گے. تو سورہ کافرون کے بارے میں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فجر کی سنتوں میں بھی اس کو پڑھتے تھے. سورہ کافرون فجر کی پہلی رکعت میں, سورہ اخلاص فجر کی دوسری رکعت میں, اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی حضور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور وتر کے اندر بھی سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ کافرون, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ بستر پر جاؤں تو کیا کروں, آپ نے فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھ کے سویا کرو, اس لیے کہ اس کے اندر شرک سے برات ہے, کفر سے برات ہے, مرو گے تو ایمان کی موت مرو گے. سورہ کافرون پڑھ کر کے سونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم صحیح عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم احيانا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.